الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دفتر سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گناہ گون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی دوپہر ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا جب عرش کے رب نے اپنی تائید نصرت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اثر پہ نازل فرمایا۔ اسی کتاب حمید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ یہودیت کے حوالے سے اور سیرت موسیٰ کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو رکھا تھا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے بنی اسرائیل ہی کے دوسرے مذہب عیسائیت کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ میں عیسائیت کے معتقدات کا جائزہ لوں اور ان کی تعلیمات کو آپ حضرات کے سامنے رکھوں اور قرآن مجید سے اور سنت رسول ہاشمی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کے سارے کے سارے دلائل کا رد کروں، میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ساتھ عیسائی اپنی نسبت کرتے ہیں ان کے ہان وعدے کے حوالے سے اور ان کی اپنی پیدائش کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کی گمراہی کا بہت زیادہ تعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے واقعے سے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جس ہان وادی میں پیدا ہوئے, اللہ رب العزت نے اس ہان وادی کو کائنات کا ایک اہم ترین ہان وادہ قرار دیا ہے. مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں, ان اللہ اصطفى آدم و نوحاً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. کائنات کے لوگوں سن لو, میں نے جناب آدم کو, میں نے جناب نوح کو, میں نے جناب ابراہیم کو اور میں نے جناب عمران کے خاندان کو جمیع کائنات کے اوپر فضیلت دی ہے. جناب عمران یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا تھے اور ان کی بیوی حنا وہ انتہائی عبادت گزار لوگ تھے اور ہمہ وقت ان کی مصروفیات یہ ہوا کرتی تھی کہ وہ بیت المقدس کی خدمت کیا کرتے, اس کی عمارت کو آباد کیا کرتے, اس کی آبادی کا خیال رکھا کرتے اور جو زائرین آتے بیت المقدس کی زیارت کے لیے ان کی خدمت کیا کرتے. مالک کائنات نے جناب عمران پر بھی اور ان کی اہلیہ کے اوپر بھی آسمان سے رحمتوں کا نزول فرمایا, آسمان سے سکینت کا نزول فرمایا, اپنی نعمتوں میں سے ان کو وافر حصہ دیا, لیکن ان کے نصیبے میں ایک چیز نہ آئی اور وہ یہ چیز تھی کہ شادی کے بعد مدتیں گزر جانے کے باوجود ان کے گھر اولاد پیدا نہ ہوئی. ایسے عالم میں جناب عمران کی بیوی جو کہ خود بھی ایک انتہائی پارسا عورت تھی, مالک کائنات کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگتی ہے, کہتی ہے اللہ اگر تو مجھے بچہ دے تو میں تجھے اس بچے کو تیری خدمت کے لیے, تیری بارگاہ میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اب وہ یہ دعا مانگتی ہیں, مالک کائنات جناب عمران کی بیوی کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور مالک کائنات نے دعا کا ذکر کلام حمید کے اندر اس انداز کے اندر کیا, ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل منی. اے اللہ جو کچھ بھی تو مجھے عطا کرے گا اللہ اس کو تیری مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اب مالک کائنات اس کی تقدیر کے فیصلے کو دیکھیے, دعا وہ جناب عمران کی بیوی نے ایک بیٹے کے لیے مانگی تھی, لیکن مالک کائنات نے بیٹے کو مقدر میں نہیں رکھا تھا, بلکہ مالک نے ان کو ایک ایسی بیٹی کو عطا کرنا تھا کہ جس جیسی بیٹیاں کائنات کے اندر کبھی کبھی پیدا ہوتی ہیں. ان کے گھر جب جناب مریم کی ولادت ہوئی تو تھوڑا سا ان کے ذہن میں خیال آتا ہے, اللہ یہ خانقاہوں کو آباد کرنا, اللہ یہ مسجدوں کو آباد کرنا, اللہ یہ تیرے گھروں کو آباد کرنا, اللہ یہ تو مردوں کا کام ہے, اللہ عورتیں تو یہ کام آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتی, لیکن اللہ تجھ کو میری نظر کا پتہ ہے, اللہ تجھ کو میری نیت کا پتہ ہے, اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اللہ اگر تم یہ بچہ عطا کرے گا تو اللہ میں اس کو تیری بارگاہ کے اندر نظر کر دوں گی. اللہ بچہ تو نے عطا نہیں کیا, اللہ بچی عطا کی ہے اور تجھ کو اس بات کا اچھی طرح پتا ہے, وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَى. اللہ مرد اور عورت یہ برابر نہیں ہوتے, اللہ عورت کے مسئلے مرد کے مسئلوں سے جدا ہوتے ہیں, اللہ عورت کو اپنی عصمت کی نگہ بانی کا مسئلہ ہوتا ہے, اللہ عورت کو پردہ داری کا مسئلہ ہوتا ہے, اللہ عورت کو شرم و حیا کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اللہ میں اس کو تیری بارگاہ کے اندر نظر کر کے اس بات کی دعا مانگتی ہوں، انی اعیدھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ اس امید سے آپ کی بارگاہ کے اندر وقف کرتی ہوں کہ مالک کائنات آپ اس کو بھی اور اس کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی شیطان لعین کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ جناب مریم کا نام، ان کے نام کا معنی ہی ہادمہ ہے۔ اب جب ایک بچے کو ہیکل کی نظر کیا جاتا ہے، ایک بچے کو مسجد کی نظر کیا جاتا ہے، تو جتنے لوگ، جتنے علماء، جتنے ربی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، ساروں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے چونکہ یہ بچی بارگاہ رب العالمین میں وقف ہے، اگر ہم اس کی تربیت کریں گے، اس کی کفالت کریں گے تو مالک کائنات کی رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہوگا، تو سارے ربی اس بات کی خواہش کرتے ہیں۔ لیکن مالک کائنات نے ان کی کفالت کے لیے جس شخص کو چنا، وہ جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ زکریا اللہ رب العزت کے نبی بھی تھے، اس کے رسول بھی تھے، اور اپنے دور کے اندر بیت المقدس کے متولی بھی تھے۔ اب ان کی زیر کفالت ایک ایسی بچی پروان چڑھتی ہے جس بچی کی والدہ نے اس کو بارگاہ رب العالمین میں وقف کر دیا ہے، اور جس بچی کی ماں نے دعا مانگی ہے تو یہ مانگی ہے، اللہ مجھے اپنی بچی کے لیے مال کی ضرورت نہیں، اللہ مجھے اپنی بچی کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، اللہ اگر میں دعا مانگتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے تو اس بات کی دعا مانگتی ہوں، اللہ میری بیٹی کو اور اس کی آنے والی نسل کو شیطان لعین کا بال بھی بیکا نہ کر سکے۔ اور جب ایسے ماحول کے اندر ایسی دعاؤں کے ساتھ ایک بچی کی زندگی کا آغاز ہوا ہو، تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ مالک کائنات کی کتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہوں گی۔ جس کی ماں ولیہ ہو اور جس کا سرپرست وقت کا رسول ہو اور جو خود مسجد کی خدمت کے لیے وقف ہو چکی ہو اور جس نے اپنی زندگی کو دنیا داری سے ہٹا کر دین داری کے لیے وقف کر دیا ہو، تو مالک کائنات جناب مریم کے اوپر اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اور ان رحمتوں میں سے بعض ایسی باتیں حضرت مریم کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں کہ مالک کائنات بے موسم کے پھل جناب مریم کو عطا فرما دیتے ہیں۔ موسم کسی چیز کا نہیں ہوتا، لیکن جناب مریم کو وہ پھل کھانے کے لیے مل جاتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت مریم کی حلوت قضا کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا، بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ کہا یا مریم انا لکی ہذا، مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو مریم اپنے حالو زکریا کو کیا کہتی ہے، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حالو زکریا یہ مالک کائنات کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے جب اللہ عطا فرمانے پہ آ جائے، جب اللہ رزق دینے کے اوپر آ جائے، اللہ موسم کو نہیں دیکھتے، اللہ وقت کو نہیں دیکھتے، اللہ جگہ کو نہیں دیکھتے۔ میں نے اپنے آپ کو بارگاہ رب العالمین میں وقف کیا اور مالک کائنات نے میری روزی کا یوں بندوبست کیا، مجھے بے موسم کے پھل پھانے کے پھل کھانے کے لیے ملتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی بھی اس اعتبار سے محرومی کا شکار تھی کہ خود ان کے گھر بھی اولاد موجود نہ تھی۔ انہوں نے جناب مریم کے پاس جب بے موسم کے پھل دیکھے اور جب ان کا یہ استدلال سنا کہ یہ پھل تو مالک کائنات نے بھیجے ہیں، جناب زکریا کے ذہن میں خیال آتا ہے جو اللہ مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے بڑھاپے کے اندر اور پیرانہ سالی کے عالم میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ بارگاہ رب العالمین میں آ کے دعا مانگی، ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور میرے لیے ایک بہترین وارث کو پیدا کرنا، اور اللہ وارث بھی کیسا ہو، یارثنی و یارث من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا، اللہ وارث بھی ایسا ہو جس کے سر کے اوپر تاج امامت و قیادت موجود ہو. جب زکریا نے یہ دعا مانگی تو بارگاہ رب العالمین سے ندا آتی ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحیی، اے زکریا تجھ کو بیٹے یحیی کی بشارت ہو، اور یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے کہ اس نام کا بیٹا ہم نے کائنات کے اندر کبھی اس سے پہلے پیدا ہی نہیں کیا. اور ایک دوسرے مقام پر مالک کائنات نے حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے حوالے سے فرشتے کی ندا کا ذکر کیا ہے کہ زکریا محراب کے اندر کھڑے تھے، فرشتے نے پکار کر یہ بات کہی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، اے زکریا تجھ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، اور یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے جو کلمۃ اللہ کی تصدیق کرے گا، جو اللہ کے معجزات کی تصدیق کرے گا، جو اللہ کی طرف سے آنے والے ایک رسول زمان کی تصدیق کرے گا، یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اس بیٹے کو مالک کائنات نے اتنا پاک باز بنایا ہوگا کہ یہ عورتوں کی طرف کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. تو حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے دعا مانگی، ان کے گھر جناب یحییٰ پیدا ہوئے. اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے تھوڑا سا پس منظر آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منات کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی تھی، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگو اگرچہ میں توحید کی دعوت دینے آیا، اگرچہ میں شرک کے رستے سے ہٹانے آیا، اگرچہ میں معبودان باطلا سے ٹکرانے آیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ عیسیٰ رب کا رسول یہ بات بھی کہتا ہے، میرے بعد وہ رسول آنے والا ہے کہ جس جیسا رسول کائنات کے اندر کبھی نہیں آیا. اسی طرح جناب یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے جہاں ان سے کئی اور کام لیے، وہاں پر ان سے حضرت کی بشارت کا کام بھی لیا کہ انہوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے یہ بات پہلے یہ بات کہی کہ اے لوگو تم نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام آنے والے ہیں، تم نے کلمۃ اللہ کا ظہور ہونے والا ہے، تم میں روح اللہ جو ہے ان کو مبعوث ہونے والے ہیں، اور وہ مالک کائنات کی علامات میں سے اس کے معجزات میں سے ایک ہوں گے. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ولادت کے بعد جناب مریم کے روز و شب اسی طرح گزرتے رہے، صبح بھی عبادت کرنی، شام کو بھی عبادت کرنی، راتوں کو بھی عبادت کرنی. اسی روز و شب کے گزرنے کے دوران ایک دن جناب جبریل امین صورت بشر جناب مریم کے پاس آتے ہیں. اور میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کوئی بھی بشر اللہ رب العزت کے ساتھ براہ راست کلام نہیں کر سکتا. ما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کائنات کے لوگوں سن لو، کسی بشر کی یہ مجال نہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ مالک کائنات کی زیارت کر سکے. مالک جب بھی گفتگو کرتے ہیں پردے کی اور سے گفتگو کرتے ہیں، مالک کائنات جب بھی گفتگو کرتے ہیں بدریا وہی گفتگو کرتے ہیں، مالک کائنات جب بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے کسی رسول کو بھیج کے گفتگو کرتے ہیں. اگرچہ مالک کائنات کی وحی اور اس کا کلام عمومی اعتبار سے تو صرف اور صرف مرد انبیاء اور رسول اللہ ہی کے اوپر آتا رہا، لیکن یہ قسمت اور یہ بخت کی بلندی تین عورتوں کو حاصل ہوئی کہ جن کے پاس مالک کائنات نے یا تو اپنے فرشتے کو بھیجا یا ان کے اوپر اپنی وحی کا نزول فرمایا. پہلی عورت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ جناب سارہ ہیں. جب فرشتہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے تو اس وقت سارہ بھی ان کے پاس موجود تھی. جب وہ جانے لگے تو ایسے عالم نے فرشتوں نے جناب سارہ کو بالمشافہ طور پہ یہ بات کہی تھی فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب کہ اے سارہ تجھ کو بیٹے اسحاق کی بشارت ہو تجھ کو پوتے یعقوب کی بشارت ہو. تو ایسے عالم میں جناب سارہ نے یہ بات کہی تھی یا ویلتا علیل وانا عجوز وہذا بالی شیئن ان ھذا لشیء عجیب او میں بڑھاپے کے عالم میں جلوں گی جبکہ میں خود بوڑھی ہو چکی میرا ہاون بھی بوڑھا ہو چکا. تو فرشتوں نے یہ بات کہی تھی سارہ تعجبین من امر اللہ اور تو اللہ کے حکم کے اوپر حیران ہوتی ہے. جب مالک کائنات کسی کو دینے کے اوپر آ جاتے ہیں مالک کائنات اسباب کو نہیں دیکھتے. پہلی عورت تو جناب سارہ تھی اور دوسری عورت جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی. جب ان کے گھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ ان کو دودھ پلاتے ہوئے گھبرا گئی. ان کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر فرعون کے ہرکارے میرے بچے کو پکڑنے کے لیے آگے تو پھر میں کیا کروں گی. تو مالک کائنات نے کیا کہا تھا اور جب فرعون کے ہرکارے آ جائیں اس کو سمندر کی لہروں کی نظر کر دینا. اور یہ بات مالک کائنات نے وحی کے ذریعے کہی اور ساتھ ہی بات ارشاد فرمائی ولا تحافی ولا تحزنی انا رادو الیہ گی وجاعلوہ من المرسلین. موسیٰ کی ماں نہ غم کھانے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. موسیٰ کا سمندر کی لہروں کی نظر کر دینا اس کو پلٹانا اس کے سر کے اوپر تاج امامت رکھنا اس کو دوبارہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا یہ سارے کے سارے میرے کام ہیں. اور تیسری وہ عورت جس کے پاس ملائکہ کا نزول ہوا اور جن کے پاس خود ملائکہ آئے وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہے. ملائکہ نے ایک مرتبہ پکار کے جناب مریم کو یہ بات بھی کہی تھی ان اللہ اصطفا کی و طہرا کی و اصطفا کی علی نساء العالمین. مریم تجھے بشارت ہو کہ مالک کائنات نے تجھے جمیع کائنات کی عورتوں کے اوپر فضیلت دے دی ہے اور یہ اس لیے ہوا کہ تیری والدہ نے تجھ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا اور یہ اس لیے ہوا کہ تُو نے اپنے نفس کو طاہر بنا لیا تھا اور یہ اس لیے ہوا کہ تُو صبح و شام مالک کائنات کی بندگی کرتی رہی. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مرد تو بہت کامل ہوئے لیکن عورتیں دو ہی کامل گزری ہیں. ایک عورت مریم ہے جو عمران کی بیٹی تھی اور ایک آسیہ ہے جو فرعون کی روجہ تھی. اور ایک تیسری حدیث کے اندر ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت آقا نے یہ بھی کہا تھا کہ چار عورتوں کو مالک کائنات نے جمیع انسانیت کے اوپر فوقیت دی ہے جہانوں کی عورتوں کے اوپر فوقیت دی ہے. ایک خدیجہ کبریٰ ہے ایک فاطمہ ہے ایک مریم سلام اللہ علیہا ہے ایک جناب آسیہ ہے. لیکن ساتھ ہی حضرت آقا نے جناب صدیقہ کی منقبت کا بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی لیکن عائشہ کی جمیع انسانیت کے اوپر فضیلت کا عالم یہ ہے جو سرید کی فضیلت باقی کھانوں کے اوپر ہوتی ہے. جیسے سرید سید الطعام ہے اسی طرح عائشہ ان ساری کی ساری کامل عورتوں کے ہونے کے باوجود مالک کائنات نے اس کو سب سے زیادہ اکمل بنا دیا ہے. جناب مریم سلام اللہ علیہا ان کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور بصورت بشر موجود ہوتے ہیں. اب یہ سارے کے سارے معاملے کے اوپر غور کیجیے. مالک کائنات نے اپنی ایک نشانی کو ظاہر فرمانا تھا. مالک کائنات جناب جبریل امین کو جناب مریم کے پاس بھیجتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. تو جبریل امین اس انداز کے اندر آئے کہ وجود کے اعتبار سے وہ بالکل مرد معلوم ہوتے تھے. اب جناب مریم سلام اللہ علیہا انہوں نے ساری زندگی کبھی کسی مرد کے ساتھ تنہائی کے اندر ایک لمحہ بھی نہ گزارا تھا. وہ تنہائی کے اندر جب ایک مرد کو دیکھتی ہیں تو پریشان ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, او میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں, اللہ کے واسطے میرے قریب نہیں آنا, اگر تیرے اندر ذرا برابر بھی تقویٰ موجود ہے تو میری طہارت کو پامال کرنے کی کوشش نہیں کرنی. تو جناب جبریل کیا کہتے ہیں, انما انا رسول ربی کے لیے احب لکی غلاما زکیا, اے مریم میں تیرے رب کا رسول ہوں, میرا نام جبریل ہے اور میں تجھ کو ایک بیٹے کے پیدا ہونے کی بشارت دینے آیا ہوں. جناب مریم گھبرا جاتی ہے, پریشان ہو جاتی ہے, کہتی ہے میرے گھر بچہ پیدا ہوگا, جبکہ عالم میرا یہ ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ شادی تو کی نہیں, اور برائی کرنا اس کے بارے میں تو میں نے کبھی وہم و گمان میرے ذہن میں اس کا کبھی خیال بھی نہیں آیا. تو جبریل امین جواب میں کہتے ہیں اے مریم یہ بچہ نہ تو نکاح کے ذریعے پیدا ہوگا, نہ برائی کے ذریعے پیدا ہوگا, بلکہ یہ وہ بچہ ہے جو بن باپ پیدا ہوگا. یہ آیت من آیت اللہ بھی ہے, یہ روح اللہ بھی ہے, یہ کلمت اللہ بھی ہے, اور مالک کائنات نے اس بچے کو اور تیری ذات کو دو جہانوں کے لیے نمونہ بنا دینا ہے. مریم اس بات کو سن لے, یہ مالک کائنات کا اٹل فیصلہ ہے, جب مالک کائنات کسی بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں کبھی تغیر نہیں آتا. یہ بات کہہ کر جناب جبریل امین جو ہیں وہاں سے چلے جاتے ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے آپ کو حاملہ محسوس کرتی ہے, جبریل کی بشارت کا بھی یقین ہے, اللہ رب العزت کی رحمت کا بھی یقین ہے, لیکن بتقاضۂ بشریت ذہن کے اندر وساوس بھی آتے ہیں, ذہن کے اندر ہتھیار بھی آتے ہیں, کھٹکے بھی آتے ہیں, ذہن میں خیال آتا ہے لوگ میرے بارے میں جب وہ بچہ پیدا ہوگا کیسی کیسی باتیں کریں گے, لوگ کہیں گے, کہنے کو تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا لیکن معاذ اللہ اس کے کردار کے اندر کوئی نہ کوئی نقص موجود تھا, لیکن انہی وسوسوں کے اندر اسی امید و بیم کی کیفیت کے اندر مالک کائنات کی رحمت کا یقین بھی ہے اور بتقاض بشریت جو حدشات بھی ہیں, جب وضع حمل کا وقت آتا ہے تو تھوڑے سے دور مقام کے اوپر چلی جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی تو جناب مریم کے اوپر اصراری اور بے قراری کی, اس طرح کی اصرار کی اور بے قراری کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ کہنے لگی کن تو نسیم منسیا, اے اللہ یہ عجیب ماجرا ہے, اللہ کاش آج سے پہلے مریم مر گئی ہوتی اور اس کے پاس کوئی ایسا بچہ پیدا نہ ہوا ہوتا جس کا باپ بھی موجود نہیں. ادھر یہ خیال آتا ہے, ادھر مالک کائنات دو مختلف روایات اس آیت کی تفسیر کے اندر موجود ہیں, یا تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت گویائی دیتے ہیں, یا مالک کائنات کا ایک فرشتہ جو ہے پکار کر حضرت مریم کو یہ بات کہتا ہے کہ اے مریم گھبرانے کی ضرورت نہیں, مالک کائنات نے دیکھ تیرے نیچے سے نہر کو رواں کر دیا ہے, اور مریم بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں, اپنی آنکھوں کو اپنے بچے کے نظارے سے ٹھنڈا کرو, اور اگر تم سے کوئی بچے کے بارے میں گفتگو کرے تو خاموشی سے یہ بات کہہ دینا میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے, اس دور میں چپ کے روزے موجود ہوا کرتے تھے, مجھے بولنے کی اجازت موجود نہیں, اشارہ کر دینا اور پھر دیکھنا مالک کائنات کس طرح اپنے اعجاز کا ظہور فرماتے ہیں, کس طرح اپنے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس ندائے غیبی کے بعد ان کے اندر ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے, ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جھولی میں اٹھائے ہوئے اپنی بستی کے لوگوں کے پاس آتی ہے. تو ہوتا وہی ہے جس چیز کا حادثہ موجود تھا, بستی کے لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا, اے ہارون کی بہن عمران کی بیٹی ہیکل میں کیا کرتی رہی, مسجد میں کیا کرتی رہی، تنہائیوں میں کیا کرتی رہی، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ کبھی تیری ماں نے خیانت کی تھی، تو کیا اٹھائے ہوئے آئی ہے؟ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا فاشارت علی اپنی انگلی کا اشارہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتی ہے. بستی کے لوگ کہتے ہیں عجیب معاملہ ہے، کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، اللہ وہ ہے کہ جن کو نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو اونٹ بھی نہیں آتی، اور کہا عیسیٰ وہ ہے جو اونٹتے بھی ہیں جو سوتے بھی ہیں. اور سورہ اخلاص کو مالک کائنات نے عقیدہ تثلیث کے رب کے طور پہ نازل فرما دیا، کہا قلو اللہ احد، اور جو اللہ کو دو کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو اللہ کو تین کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو اللہ کو تین کا ایک، ایک کا تین کہتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ الصمد، کائنات میں جو بھی پیدا ہوا نیاز مند پیدا ہوا، کائنات میں جو بھی پیدا ہوا محتاج پیدا ہوا، کائنات میں جو بھی پیدا ہوا ضرورت مند پیدا ہوا، کائنات میں جو بھی پیدا ہوا سہارے کا محتاج پیدا ہوا، کائنات میں جو بھی پیدا ہوا کمزوریوں کا شکار پیدا ہوا، کائنات میں جو بھی پیدا ہوا تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا شکار پیدا ہوا، لیکن اللہ الصمد، لیکن اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. مالک کائنات نے ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون. کہا ذرا غور کرنا، عیسیٰ رب کا رسول تھا، اس سے پہلے بھی رسول پیدا ہوئے، اور ان کی ماں مریم صدیقہ تھی، سچی عورت تھی. اب مالک کائنات ذرا عقیدہ توحید کی بات کو سمجھا رہے ہیں، ذرا قلو اللہ آت کی اللہ الصمد کے تناظر کے اندر اس بات کے اوپر غور کیجئے کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن مالک کائنات جناب مریم اور جناب عیسیٰ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کان یا کلان کام، اور مجھ کو بتلاؤ جو عیسیٰ کو رب کا بیٹا مانتے ہیں یا عیسیٰ کو رب مانتے ہیں ان کو پکڑو، ان سے پوچھو کیا عیسیٰ اور مریم کھانا نہیں کھایا کرتے تھے؟ اور دنیا کا کوئی عیسائی ایسا نہیں، دنیا کا کوئی پادری ایسا نہیں جو اس حقیقت سے انکار کر سکے کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھانا کھایا کرتے تھے، جناب مریم بھی کھانا کھایا کرتی تھی. مالک کائنات کہتے ہیں انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون، اور ذرا ان کی کیفیت کے اوپر غور کرو، میں اپنی نشانیاں کتنی کھول کھول کے بیان کرتا ہوں، پھر بھی یہ بدبخت اور ظالم جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. مالک کائنات اس نقطے کے اندر کیا بات سمجھانا چاہتے ہیں؟ کہا جو خود نیاز مند ہوتا ہے وہ بنیاد نہیں ہو سکتا، جو خود بھوکا ہوتا ہے وہ کسی کے رزق کا مالک نہیں ہو سکتا، جو خود بیمار ہوتا ہے وہ شفا دینے والا نہیں ہو سکتا، جو خود پریشان ہوتا ہے وہ غموں کو دور کرنے والا نہیں ہو سکتا، جو خود سوتا ہے وہ جمیع کائنات کے احوال کے اوپر باخبر نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے مختلف انبیاء علیہم السلام، ان کے احوال کو بیان کیا، ان کی احتیاج کو بیان کیا، ان کی مشکلات کو بیان کیا، ان کی ضروریات کو بیان کیا، اور ساری کی ساری ضروریات کو بیان کرنے کے بعد بالعکس، بالکل اپوزٹ انداز کے اندر، بالکل الٹ انداز کے اندر، بالکل اس سے مختلف انداز کے اندر مالک کائنات کی صفات کو بیان کیا. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بیمار ظاہر کیا اور یہ بات کہی، جب ایوب جیسا رسول بیمار ہو سکتا ہے تو کائنات کا ہر ولی بیمار ہو سکتا ہے، اور جب انبیاء اور اولیاء بیمار ہوتے ہیں تو پھر یہ بیماریوں کو دور کرنے والے نہیں بلکہ بیماریوں کو دور کرنے والا مالک کائنات ہے. کہا یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو غم میں گرفتار شو کیا اور یہ بات بتلائی، اگر یونس غم میں گرفتار ہو سکتا ہے تو کائنات کے سارے اولیاء غم کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اولیاء کو، انبیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو غموں سے نجات اگر دلاتا ہے صرف اور صرف مالک کائنات کی ذات دلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مسئلے کو سمجھایا، اور جو مسئلہ ابنیت کھڑا ہوا تھا اس کے بارے میں مالک کائنات نے پھر آیات مباہلہ کا نزول فرمایا۔ ذرا اس بات کے اوپر بھی غور کر لیجئے، مالک کائنات نے کیا بات کہی؟ کہ عیسیٰ کی جو موجوداتی پیدائش ہے وہ بالکل آدم کی مانند ہے، جو تودہ ہاتھ سے حمیر کو اٹھا کے کسی پتلے کے اندر جان کو ڈال سکتا ہے، وہ رحم مادر سے بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن کہا کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اس حقیقت کو پا لینے کے باوجود سچائی کا انکار کریں گے، صداقت کے اوپر ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ مالک کائنات کیا کہتے ہیں؟ جو اس کے باوجود تم سے الجھے، جو اس کے باوجود تم سے بحث کرے، جو اس کے باوجود عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہے، پھر اس کو مباہلے کا چیلنج دو، اس کو یہ بات کہو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اور جو تم سے اس طرح کی باتیں کرے کہ عیسیٰ رب کا بیٹا ہے، پھر اس کو اوپن مباہلے کا چیلنج دو۔ اور مباہلے کا معنی کیا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو اللہ کی لعنت ہو اس گروہ کے اوپر جو جھوٹ بولتا ہے۔ نجران کے عیسائی وفد کے پادری حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بندے نہیں، اللہ کے رسول نہیں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ آیات مباہلہ کی تلاوت کی اور یہ بات کہی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور جاؤ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام خود میدان میں آتا ہے، اپنی بیٹیوں کو لے کے آتا ہے، اپنے نواسوں کو لے کے آتا ہے، اپنے اہل بیت کو لے کے آتا ہے۔ آؤ، تم میں اگر اس بات کی شکت موجود ہے، تم اپنے عقیدے کو سچا سمجھتے ہو، تم باہلے کے لیے آمادہ ہو، تیار ہو جاؤ۔ لیکن نجران کے عیسائی وفد کے پادری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باہلے کی تاب نہ لا سکے تھے، وہ فوراً سے پہلے پلٹ گئے تھے۔ اور آج بھی یہ مباہلے کا کھلا چیلنج دنیا عیسائیت کے لیے موجود ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، اور صرف اس دلیل کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا باپ موجود نہیں تھا، وہ کتنے کوتا بین ہیں، ان کے سامنے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا واقعہ موجود نہیں، اور اس سے بھی بڑی ستم کی بات ذرا غور کیجئے، اس سے بھی بڑے ظلم کی بات کے اوپر غور کیجئے کہ مسلمانوں نے کلام اللہ کی روشنی کے اندر، حدیث رسول کی روشنی کے اندر اس بات کو بیان کیا، جب مریم کے یہاں پر جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، وہ کمواری تھی، نہ ان کی شادی ہوئی تھی، نہ ان کو کسی مرد نش ہوا تھا، لیکن بائبل کے نسخوں کو اٹھائیے، مریم سلام اللہ علیہا کے گھر پیدا ہونے والے جناب عیسیٰ کو، جو لوگ ابن اللہ کہتے ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا، جناب مریم کی پاک دامنی کا اعلان کرنے والوں نے کیسی بات کہی کہ جس وقت جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی، مریم کی شادی یوسف نجار کے ساتھ ہو چکی تھی، وہ شادی شدہ تھی۔ جب ایک شادی شدہ عورت کے اگر کسی بچے کی ولادت ہو جائے، تو ایسے عالم میں اس کو اپنے باپ کا بیٹا تو کہا جا سکتا ہے، اس کو کسی دوسرے کا بیٹا نہیں کہا جا سکتا۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں جناب مریم کا شوہر بھی موجود تھا، پھر بھی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، لیکن مسلمانوں نے جناب مریم کی طہارت کے اوپر بھی حرف نہیں آنے دیا، اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ابنیت کے مسئلے کو اس انداز کے اندر حل کیا کہ یہ بات کہی، جو اللہ ناقۃ اللہ کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے، اور ناقۃ اللہ کے یہاں اس کے بچے کو بن باپ کے پیدا کر سکتا ہے، اور ناقۃ اللہ کو پتھر کے سینے کے اندر سے پیدا کر سکتا ہے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تودہ ہاتھ میں سے ایک دھڑکتے ہوئے دل والا انسان بنا سکتا ہے، اس اللہ کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش چندہ مشکل نہیں۔ یہاں تک تو بات تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ ابنیت تھی. اب آگے چلیے, عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ذرا غور کیجیے. عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے, ان تعلیمات کا بیشتر حصہ وہی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر موجود تھا, اور وہ باتیں ان میں سے بنیادی نقطہ مالک کائنات کی توحید کے اوپر یقین رکھنا تھا. اور اللہ رب العزت نے دعوت مسیح کے حوالے سے کلام اللہ کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے کہ عیسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی, میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کیا کرو, جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے. اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کیا الفاظ کہتے ہیں, اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. عیسیٰ کی دعوت کی بنیاد پر ذرا غور کیجئے, اور میں کیا کہتا ہوں, یہ صرف عیسیٰ کی دعوت نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اور سن لو, آدم کی دعوت بھی یہی ہے, نوح کی دعوت بھی یہی ہے, ابراہیم بھی یہی پیغام لے کے آئے, اسماعیل بھی یہی پیغام لے کے آئے, اسحاق کا پیغام بھی یہی تھا, یعقوب کا پیغام بھی یہی تھا, زکریا کا پیغام بھی یہی تھا, یحییٰ کا پیغام بھی یہی تھا, عیسیٰ کا پیغام بھی یہی تھا, الیاس کا پیغام بھی یہی تھا, محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام بھی یہی تھا. اور وہ پیغام کیا تھا, یہ گردن کٹ تو سکتی ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھک نہیں سکتی, یہ سر اس کو وجود سے علیحدہ تو کیا جا سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ جھکایا نہیں جا سکتا, ان ہاتھوں کو کاٹا تو جا سکتا ہے مگر غیر اللہ کے آستانے پہ پھیلایا نہیں جا سکتا, یہ کمر اس کو ٹانگوں سے علیحدہ تو کیا جا سکتا ہے مگر کسی غیر کے آستانے کے اوپر جھکایا نہیں جا سکتا. اور عیسیٰ نے اسی دعوت کے اندر وزن پیدا کرتے ہوئے ایک زبردست بات کہی تھی, اور وہ بات کیا تھی, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار. اور سن لو, اللہ اگر چاہے تو بڑے سے بڑے پاپ کو معاف کر دے, بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے, بڑی سے بڑی خطا کو معاف کر دے, لیکن اللہ کا یہ اصول ہے, اس کا یہ قانون ہے, جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو شافی مانے, جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو رزاق مانے, جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مشکل کشا مانے, جو اس کی ذات کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حاجت روا مانے, اللہ رب العزت نے اس کے اوپر جنت کے باغات کو حرام کر دیا ہے, جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو اس کے اوپر واجب کر دیا ہے. دعوت مسیح علیہ السلام, اس کی بنیاد عقیدہ توحید تھی. اور اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کل قیامت کے دن میں عیسیٰ کو اپنے کٹہرے میں لے کے آؤں گا, اگر یہ عیسیٰ قصوروار نہیں, اگر یہ عیسیٰ نے کبھی ایسی بات نہیں کی کہ مجھ کو اور میری ماں کو مشکل کشا بنایا جائے, مجھ کو اور روح القدس کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک بنایا جائے, لیکن اللہ رب العزت تمام حجت کے لیے کل قیامت کے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کٹہرے میں لے کے آئیں گے اور یہ بات کہیں گے, انت قلت للناس اتحدونی و امی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ, یہ بات بتلا, تو کس بات کی دعوت دے کر رہا, کیا تو نے لوگوں کو یہ بات کہی تھی مجھ کو اور میری ماں کو اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کے الہ بنایا جائے, اور تجھ کو تیری ماں کے آستانے پہ سر کو جھکایا جائے. عیسیٰ یہ بات بتلا, کیا تو نے یہ بات کہی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے عالم میں یہ بات کہیں گے, ما قلت لهم الا ما امرتني به. اللہ, کیا تیرا رسول اور کیا تیرا بندہ ایسی بات کہہ سکتا ہے جس کا تو نے حکم نہ دیا ہو؟ اللہ, تو نے عیسیٰ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تیری طرف لوگوں کو بلائے. اللہ, تو نے عیسیٰ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ تیری توحید کی دعوت دے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اور اللہ, جب تک میں ان کے درمیان رہا, اللہ, میں نے ان کو اس طرح کا کام کرنے کی اجازت نہیں دی. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اور اللہ, جب میں دنیا کے اندر موجود نہ رہا تو پھر اس بات کا علم مجھ کو تو نہیں, اس بات کا علم تو تجھ کو ہے. انت تعلم ما فی نفسی اللہ تو عیسیٰ کے دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والا، اور اللہ عیسیٰ کو تو تیرے ارادے کا تیرے علم کا ذرا برابر بھی پتا نہیں۔ تو ایسے عالم میں مالک کائنات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کٹہرے میں کھڑا کریں گے، اس کی وجہ وہ نام نہاد عیسائی ہیں جنہوں نے اپنی نسبت تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی، لیکن پیغام عیسیٰ کو پوری طرح مسخ کر دیا۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت کو پوری طرح کچل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو پہلا نقطہ دعوت کا لے کے آئے وہ توحید کی دعوت تھی، اور توحید کی دعوت کے اوپر تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ نے کلام حمید میں ان کو کہا ہے، آپ بھی اعلان کر دیجئے، ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں نے رسولوں میں ان کی دعوت کا کسی نئی بدعت کا آغاز نہیں کیا، اور میری دعوت آدم و نوح، ابراہیم و موسیٰ، عیسیٰ، ان سے علیحدہ دعوت نہیں، اور میں بھی وہی بات کہنے کے لیے آیا ہوں جو مجھ سے پیشتر انبیاء کہتے رہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا پہلا نقطہ وہ توحید رب العالمین کو سمجھانا تھا۔ باقی باتیں جو تورات کے اندر موجود تھیں، جو اس دور کے رسم و رواج تھے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منوان انہی باتوں کو آگے بڑھایا، اور انجیل کے اندر کچھ باتیں البتہ حرام و حلال کے بعد مسائل کے اندر تبدیلیاں ہوئیں۔ شریعت موسوی کے یہاں پر ماموں اور بھانجی کا نکاح جائز تھا، لیکن شریعت عیسوی کے اندر اس نکاح کو منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح شریعت عیسوی کے اندر چچا کی بیٹی کے ساتھ نکاح، اس کی اجازت موجود نہ تھی۔ بعض ایسی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، لیکن عیسائیوں کی اس بات کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ جو باتیں تورات کے اندر مالک کائنات نے حرام کی تھی، اور جن کی حرمت کے اوپر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی تھی، عیسائیوں نے ان کو حرام ماننے کی بجائے ان ساری کی ساری باتوں کو حلال کر دیا۔ سور یہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں حرام تھا، لیکن عیسائی اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ شراب، اس کا پینا جو تھا شریعت موسوی کے اندر حرام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کے آئے اس میں بھی شراب کی حرمت کا بیان ہے۔ انجیل کے اندر شراب کی مذمت کے اندر بیان بھی موجود ہے، اقوال بھی موجود ہیں، لیکن عیسائی وہ بڑے شوق کے ساتھ شراب پیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دور کے اندر ہفتے کا دن محترم تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امتیوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی تھی، ہفتے کے دن کے تقدس کا خیال کرنا۔ لیکن عیسائیوں نے یہودیوں کی چڑ کے اندر اور ان کی ضد کے اندر ہفتے کے تقدس کو پامال کر کے اتوار کے دن کو محترم اور مقدس بنا لیا۔ گویا کہ عیسائیوں نے جو جو باتیں شریعت موسوی کے اندر موجود تھیں ان ساری کی ساری باتوں کو جو تھا ختم کر دیا۔ ختنہ جو تھا وہ شریعت موسوی کے یہاں پر موجود تھا، لیکن عیسائیوں نے اس کو بھی آپشنل قرار دے دیا، بلکہ بعض عیسائیوں نے اس کی مذمت کے اندر بھی اقرار کو اختیار کر دیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں عیسائیوں نے جو اختیار کی، وعد ادہود اختیار کی، جبکہ تعلیمات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہاں تک تو بات ہے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت کو لے کر گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، شہروں کے اندر پھرتے رہے، اور اس بات کو بھی یہاں پر اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رسالت بنیادی طور پر بنی اسرائیل کے قبیلے کے لیے تھی، اور آپ کی رسالت کے اندر غیر قبیلوں کے لیے دعوت کی کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ اور ایک عیسائی نے تو بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات لکھ دی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قطعی طور پر شایع نشان نہیں۔ وہ یہ بات لکھتا ہے، یاد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کے الفاظ ہیں، وہ یہ بات لکھتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس ایک عورت آتی ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں تھا، اس کا بیٹا بیمار تھا، وہ جناب عیسیٰ کو آگے یہ بات کہتی ہے، جناب عیسیٰ میرے بیٹے کی شفا یابی کے لیے اپنے معجزے کا اظہار فرمائیے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عورت تو پلٹ جا، بنی اسرائیل کا کتا اگر مر رہا ہو تو عیسیٰ اس کی شفا یابی کے لیے تو کوشش کر سکتا ہے، لیکن غیر قوم کا اگر انسان بھی مر رہا ہو تو عیسیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یعنی ایک طرف تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت اور رحمت کا پیغمبر قرار دیا اور دوسرے نسلی عصبیت کا عالم یہ ہے ان کا نسلی عصبیت کے اعتبار سے ایک ایسا خاکہ کھینچ کے بائبل کے اندر رقم لیا کہ یوں محسوس ہوتا ہے غیروں کے لیے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں معاذ اللہ انسانیت نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی. تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زندگی کے اندر جو معجزات تھے اور انہوں نے اپنی حیات کے اندر اس قسم کے واقعات جو ان کے ساتھ رونما ہوئے اور جو ان کو اٹھایا گیا زندہ آسمانوں کی طرف, اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اپنی گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا. اور عیسائیوں نے ان باتوں کے اندر جتنی تحریفیں کی, ان باتوں میں اتنی ترمیمیں کی, اور قرآن مجید اور سنت کے اندر جو باتیں آئیں عقلی اعتبار سے بھی نقلی اعتبار سے بھی, وہ کس طرح زیادہ سکا ہے, کس طرح ان میں زیادہ سچائی موجود ہے, اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز اپنی گزارشات کو آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر, بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس شخصیت نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ان سارے کے سارے انبیاء کا دین صرف اور صرف اسلام تھا. انہوں نے کبھی بھی اپنی ذاتوں کی طرف, کبھی بھی اپنی شخصیات کی طرف دعوت نہیں دی, لیکن عیسائیوں نے, ان کے پیروکاروں نے جو ان سے نسبت رکھتے تھے, ان کے دین کے حلیے کو اس طرح بگاڑا کہ جو کتابیں وہ لے کے آئے ان کے تحریفات ہو گئیں, ان کے ترامیم ہو گئیں, اور ان ترامیم کی بنیادی وجہ کیا تھی, ان وجوہات کو میں پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں, لیکن اشارتاً ایک بنیادی وجہ کو آپ حضرات کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استفیدوا من کتاب اللہ, کہ ہم نے تورات کو نازل کیا, اس میں روشنی بھی تھی, اس میں ہدایت بھی تھی, جس کے ذریعے علماء بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسرائیل وہ نیکی اور صداقت کے فیصلے کیا کرتے تھے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, بمستفیدوا من کتاب اللہ, ان کی حفاظت بھی علماء کے ذمے تھی, ان کی حفاظت بھی ربیوں کے ذمے تھی, چنانچہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہوتی گئی, ان کتابوں میں ترمیم ہوتی گئی, لیکن ایک ہی کتاب تحریف سے بچی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب کی حفاظت علماء کے ذمے نہیں تھی, صحابہ کے ذمے نہیں تھی, اولیاء کے ذمے نہیں تھی, بلکہ اللہ نے ارشاد فرما دیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حفاظت بھی کس طرح ہوگی, تختیوں کے اوپر نہیں ہوگی, کاغذ اور سیاہی کے ساتھ نہیں ہوگی, بل ہوا آیاتم بیناتم فی صدور الذین اوت العلم, کہ مالک کائنات اس کتاب کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کر دیا کریں گے. تو ساری کی ساری کتابیں یہ تھیں, ان میں تعریف ہو گئی, اور دین مسیح اور دین موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حلیے کو بگاڑ دیا گیا. اس حلیے کو بگاڑتے ہوئے جو سب سے پہلے بات عیسائیوں نے کہی وہ کیا بات تھی, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, یہودیوں نے جس طرح عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا تھا اسی طرح عیسائیوں نے معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کا بیٹا کہا. اور اس بیٹا کہنے کی بنیادی وجہ یہ تھی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے, تو اللہ رب العزت نے اس اشکال کا بڑے بہترین انداز کے توڑ کیا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, او عیسیٰ کی پیدائش کے اوپر شک کر کے اس کو رب کا بیٹا سمجھنے والوں, اس بات کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے جو رب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کر سکتا ہے, وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ کے کیوں پیدا نہیں کر سکتا. اس کے بعد حیات مسیح کے حوالے سے میں نے ان کی دعوت میں سے توحید کے نقطے کو بیان کیا اور یہ بات کہی کہ آپ نے کافی ساری باتیں جو تورات کے اندر موجود تھیں انہی کو آگے بڑھایا، حلال اور حرام کے بعض مسائل کو آپ نے تبدیل کیا، باقی باتیں آپ کا آسمانوں کے اندر اڑ جانا، آپ کے معجزات کا بیان، ان ساری کی ساری باتوں کو انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کیا جائے گا، اور یہ بات بھی بیان کی جائے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ان کے پیغمبر ہونے کی نفی کرتے ہیں، کیا معاذ اللہ اس سے ان کا خدا کا بیٹا ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ عقیدہ کفارہ، صلیب کا عقیدہ، دوبارہ جی اٹھنا، جو عیسائی ساری کی ساری باتیں کرتے ہیں، اور اصل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح اٹھائے گئے، ان باتوں کا بیان انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو عیسائیوں کے گمراہ کو نقائد ہیں ان کو بھی تھوڑی ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ان تمام گمراہیوں سے محفوظ فرمائے جن میں یہود و نصارہ گرفتار ہو گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب